بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نشست کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں, اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں جناب محسن ممتاز. السلام علیکم محسن صاحب.
وعلیکم.
بہت شکریہ آپ کے وقت کا. محسن صاحب, گزشتہ نشست میں ہم اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ دعوت کے آغاز میں تو مخاطبین صرف قریش ہی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اس منظر نامے میں اہل کتاب بھی شامل ہو گئے ہیں, اور اب قریش کے ساتھ ساتھ مخاطبین اہل کتاب بھی ہیں, اور ان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے, ان کی چیزوں پر بھی تنقیدیں کی جا رہی ہیں, ان کے اعتراضات جو وہ بالواسطہ کر رہے ہیں ان پر جواب بھی دیے جا رہے ہیں. تو میں یہیں سے گفتگو کو آگے آغاز کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس دور میں مسلمانوں کا اہل کتاب کے ساتھ, اور اہل کتاب کا پھر مسلمانوں کے ساتھ رویہ, اور ان کے آپس میں تعلقات کیسے تھے, سیرت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, اور سیرت میں بھی یہ بات لکھی موجود ہے, کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے. ان میں کچھ ایسے لوگ ایسے تھے جو واقعی سلیم الفطرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لبیک کہنے والے تھے, ایمان لانے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو, ان کے جو احساسات ہیں, اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. سورہ عنکبوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوت العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکہ یہ تو کھلی ہوئی آیات ہیں, قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے, یہ کھلی ہوئی آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا ہوا ہے. یعنی یہ جو بات بیان کرتا ہے اس کی تصدیق ان کے سینوں میں ہے جو اہل کتاب ہیں. یعنی یہ ان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو اللہ پر, اس کے رسول پر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اب دعوت
یعنی جو سچ بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں, اس حسد میں مبتلا
نہیں ہیں, ان کی یہ گواہی پیش کی جا رہی ہے. اور قریش کو اہل کتاب کی طرف سے بھی گواہی ملنا, ان کا ایمان لانا, ظاہر اہل کتاب میں سے بھی ایمان لائے, مسیحی بھی لائے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں, تو یہ گواہی قریش کے لیے کافی تھی اگر وہ ایمان لانا چاہتے. کہ جن کے پاس تم جاتے ہو
ان کی تو اپنی کتابوں میں,
ان کی کتابوں میں وہ خود تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ ہاں یہ بات جو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں ہماری کتابوں میں بھی ہے, اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا ہوا ہے, یہ کھلی ہوئی آیات ہیں, اور ہماری آیات کا بس وہی لوگ انکار کر رہے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں. یعنی جو حسد میں مبتلا ہیں, جو جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو, اس کے نبی کو جھٹلانے والے ہیں, انکار کرنے والے ہیں, وہ ظالم لوگ ہیں جو انکار پر تلے ہوئے ہیں. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ. اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس چیز پر خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے.
جی, یعنی وہ تو اس ہدایت, آخری ہدایت کا انتظار
کر رہے تھے, اور وہ ایمان لائے ہیں, وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کی آیات اتری ہیں. اور ان جماعتوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار بھی کرتے ہیں. دوسرے لوگ انکار والے بھی ہیں, اقرار والے بھی ہیں. قریش کو یہ بات سمجھانے کا, بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اہل کتاب کی گواہی چاہیے نا, تو وہ ایمان لا رہے ہیں, وہ تصدیق کر رہے ہیں اس کتاب کی. فرمایا, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جنہیں ہم نے کتاب اس سے پہلے دی وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو, ان قرآن مجید کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک شخص ایمان نہیں لاتا ہے. سن کر ایمان لانا اس کو نصیب ہوتا ہے جو سلیم الفطرت ہے, جو بات ماننے کو تیار کھڑا ہے. انکار پر تو کسی چیز کا بھی انکار ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بہت ساری آیات میں, جیسے کہ فرمایا, وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اس قرآن کا ذکر اگلوں کے صحیفوں میں ہے,
جی ملتا ہے.
صحیفے جو اہل کتاب کے ہیں. کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یہ قریش کے لیے نشانی کافی نہیں ہے یہ بات تسلیم کرنے کے لیے کہ اہل کتاب کے علماء اس کتاب کو اس نبی کو جانتے ہیں؟
یعنی اس کی ان کی آمد کا جو ہے وہ پیشین گوئی ہوئی ہے,
تذکرہ وہ کر رہے ہیں, وہ ایمان لا رہے ہیں اس بات پر. یہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں.
تو یعنی ایک گروہ تو وہ ہے جو ان میں سے سلیم الفطرت ہے, اور وہی جو ہے وہ اپنے شبہات دور ہونے پہ ایمان بھی لا رہا ہے,
ٹھیک ہے, قرآن مجید پر ایمان لا رہا ہے, آیات سنتا ہے تو آنسو بہ نکلتے ہیں. نجاشی جیسے ایمان لایا ہے بادشاہ ہونے کے باوجود, تو بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ایمان لایا ہے, اور یہ اپنے علاقے کے سردار ہیں, کو ملک کے بادشاہ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں. یہ رویوں کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے میں رویوں پر جو بات کی ہے اہل کتاب کی, وہ یہ رویہ ہے جو ان کے دو گروہ میں پایا جاتا تھا. اب یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے تو اس سے یہ بات مسلمانوں کو بھی بتائی گئی ہے, اور جیسا کہ سورہ عنکبوت میں یہ بات آتی ہے, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اب بات جب قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے تو انسان کی فطرت میں ہے کہ دوسروں پر چڑھ دوڑتا ہے, بات پتہ لگ گئی ہے, اب ان کے ساتھ مناظرے مجادلے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات روک دی, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ.
یہ مکی دور میں, یعنی ان سے
یہ سورہ عنکبوت ہے, مکی سورت, کہ اہل کتاب سے کوئی مجادلہ مناظرہ نہیں کرنا.
یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہی کوئی رابطہ اور تعلقات شروع ہو گئے تھے, یعنی دعوت بھی
بالکل. اب دعوت مکے میں نہیں رہی بلکہ مدینے کے اہل کتاب تک بھی پہنچ گئی,
اور وہ گفتگو جاری ہے,
وہ گفتگو ہو رہی ہے, بال واسطہ بھی ہو رہی ہے, بلا واسطہ بھی ہو رہی ہے. تو اب فرمایا اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے پر.
تاثر تو یہی ہے نا کہ ان سے جو ہے وہ دعوت کا سلسلہ شروع وہیں ہوا ہے, یعنی جب مدینے گئے ہیں تو تب کو رابطہ ہوا ہے,
اس سے پہلے ہو گیا ہے,
ٹھیک ہے.
جب قریش نے ان سے مخالفت کے لیے سوالات مانگے ہیں, زچ کرنے کے لیے, دعوت کو روکنے کے لیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اہل کتاب جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالواسطہ طریقے سے ہدایت پہنچا رہا ہے, ان کے سوالات کا جوابات دے رہا ہے.
لیکن اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ براہ راست بھی کوئی گفتگو شروع ہو گئی ہے,
اب مجادلہ کہ مسلمان ہیں, اہل کتاب ہیں, آپس میں کوئی تعلقات ہوں گے, کوئی میل جول ہوگا, کوئی آنا جانا ہوگا, یثرب میں ظاہر ہے جاتے ہوں گے لوگ. تو مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی مناظرہ مجادلہ نہیں کرنا ہے,
ٹھیک ہے,
جو بنیادیں کامن ہیں ان پر ڈسکشن کرنی ہے, توحید پر, رسالت پر, آخرت پر, ایمانیات پر, بنیادی چیزوں پر
جو مشترکات ہیں
ان کی طرف آؤ تاکہ ایمان لانے میں آسانی ہو. ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر دو مخالف گروہ ہیں تو ان میں کامن چیز سے شروع کرنا چاہیے تاکہ بات آگے بڑھے اور ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے, کسی کی غلطی ہے تو وہ واضح ہو جائے گی. تو اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے پر جو بہتر ہے, بجز ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں, اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پر نازل ہوئی اور اس پر جو تمہاری طرف اتاری گئی, اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے, اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں. یہ بات کہ تم یہ کہو کہ تم اس پر بھی ایمان رکھتے ہو جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے, اور اس پر بھی جو تم سے پہلے اتارا گیا تھا, تو یہ بات ان کو سمجھنے میں مدد دے گی کہ یہ کوئی تعصب اختیار نہیں کیے ہوئے, کوئی ضد اور ہٹ درمی والے نہیں ہیں بلکہ ماننے والے ہیں.
ہم تو یعنی تمہاری ساری چیزوں کو بھی,
تمہاری کتابوں کو پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور اپنی اتاری ہوئی چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ بنی اسرائیل تھی, یہ بنی اسماعیل ہیں, تو ہم بلا تفریق,
اور یہ ایک ہی تسلسل ہے,
ایک ہی سلسلہ ہے, بنی اسماعیل کے انبیاء ہوں یا بنی اسرائیل کے انبیاء ہوں یا بنی اسماعیل کے ابھی اب نبی ہوں, ہم بلا تفریق ایمان رکھتے ہیں. یہ بات ان کو بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کامن گراؤنڈ سے بات شروع ہو کر اہل ایمان جو ہے ان میں بھی اہل ایمان پیدا ہوں, جو نہیں مان رہے ان میں بھی ایمان کی رمق پیدا ہو. پھر یہ کہ قریش کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو اس جو وحی آ رہی ہے اب اس سے, کوئی سوالات ہوں, اسی اشکال کا جواب چاہیے ہو تو کیا کرو؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے اس سے پہلے بھی انسان مردوں پر وحی اتاری تھی, اگر تمہیں کوئی شک ہو, کوئی پریشانی ہو اس بات سے کہ وحی کیسے آ گئی ہے کہ انسان پر, تو اہل کتاب سے جا کر پوچھ لو اللہ تعالیٰ انبیاء پر وحی کیسے نازل کرتا تھا.
کہ یعنی پہلے بھی انسانوں پہ ہی آتی رہی ہے,
پہلے بھی ایسے ہی نبی وحی آتی,
کوئی فرشتہ نہیں,
ایسے ہی نبی آتے رہے ہیں. یہ موسیٰ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں جتنے بھی دانیال ہیں, ہوں حزقیل ہوں اور ملاکی نبی ہوں, یہ انبیاء کا سلسلہ ہے بنی اسرائیل کا. تو جا کے تم پوچھ سکتے ہو. یہ سورہ نحل کی آیت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر قریش کو اور اہل کتاب دونوں کو متنبہ کیا ہے کہ تم اپنی ضد اور عناد کو چھوڑ کر صحیح ہدایت کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرو.
تو محسن صاحب, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسی دور کا ایک بہت اہم ترین واقعہ مشہور ہے مقاطع کے نام سے, جس میں تمام قریش نے, کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا, بنو ہاشم کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیا, مقاطع کر دیا, جس کو آپ شیب ابی طالب سے بھی یہ واقعہ مشہور ہے, اس کا تفصیل فرمائیے.
جی, یہ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک روایت تو اسی طرح ہے کہ تمام قریش نے بنو ہاشم کے خلاف یہ معاہدہ طے کیا, آپس میں حلف اٹھایا کہ ہم ان سے میل جول ترک کر دیں گے, رشتہ داریاں ترک کر دیں گے, تجارتیں ترک کر دیں گے, اور سارا جو معاشرتی بائیکاٹ ہے وہ کر دیں گے, اور ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیں گے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب بچے بلکتے بھوک اور پیاس سے تو ان کے رونے کی آواز سے قریش جو ہے وہ ہنستے, اور وہ لکھا ہوا معاہدہ تھا جو کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا, اور 3 سال تک تقریباً یہ اس میں آتا ہے روایت میں کہ رہا ہے. جب دیمک نے اس کو ختم کر دیا, چاٹ لیا, تو حضرت ابو طالب سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ قریش نے یہ معاہدہ ختم کرے. تو اس طرح کی روایت آتی ہے.
جی, کافی مشکلات والا دور رہا, یہی روایت میں آتا ہے.
جی, تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ سندن اور درایتن روایت کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتی.
اچھا,
اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر کوئی شیب ابی طالب کی جیسی کوئی گھاٹی نہیں ہے.
اچھا, یعنی کوئی یہ جگہ نہیں ہے, یہ
جگہ ہی نہیں. اور بنو ہاشم کا مقاطع کوئی آسان کام نہیں ہے. بنو ہاشم کے مقاطع سے مراد یہ تھا کہ کوئی چند لوگ ہیں جنہوں نے مل کر, چند سرداروں نے رشتہ داریاں اور تجارت یہ روکی ہوگی جو سر عام ہوتی ہے.
اچھا,
یہ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ اکٹھے کر کے ان کو کسی جگہ پر رکھ,
کوئی 3 سال کے لیے بند
محصور کر دیا ہے, بند کر دیا ہے, تو ایسا کوئی بات معلوم نہیں ہوتی, ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے ہیں تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ کل ہم بنو کنانہ کی ایسی گھاٹی میں اتریں گے جہاں پر کفر نے مل کر اسلام کے خلاف یہ حلف اٹھایا تھا کہ ہمیں یہ جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے دیتے تب تک ہم تم سے مقاطع کیے رکھیں گے. تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ چند لوگ تھے, چند سردار یا چند قبیلے جنہوں نے ظاہری طور پر مقاطع کیا تھا لین دین کا, نکاح کا, تجارت کا, اور اس طرح کے.
یعنی یہ متفقہ فیصلہ نہیں تھا قریش کا,
کوئی اتفاقی طور پر نہیں تھا, بلکہ چند لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے, جیسے آج بھی بعض خاندان دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں, تو یہ کوئی معاشرتی طور پر نہیں ہے.
یہاں سے بھی یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ منا میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا ہوا ہے, اور وہ تو سارے اپنے جو متفقہ فیصلے ہیں وہ تو اپنے وہ کرتے تھے دار الندوہ میں.
بالکل,
تو دار الندوہ میں نہیں ہوا ہے, بلکہ ایک جگہ پر انہوں نے گھاٹی میں اترے ہیں اور حلف اٹھا لیا ہے, تو یہ معاشرتی طور پر نہیں معلوم ہوتا.
اور وہاں کے وہ نیک دل سرداروں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ان وہ اس کی مخالفت بھی آتی رہتی,
مخالفت بھی آ رہی ہے. اور اس میں جیسے کہ شیب ابی طالب والی روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ اس میں شامل تھے, حالانکہ وہ بنو ہاشم سے نہیں تھے. تو یہ بات درایتاً اور تاریخی اعتبار سے درست معلوم نہیں ہوتی کہ مقاطعہ جو ہے وہ اس لحاظ سے کیا گیا ہے. یہ اس مقاطعہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اتنا کچھ زیادہ دیر نہیں رہا, بلکہ کچھ چند عرصہ ہی رہا ہے. اور اس کے بعد قریش نے جب یہ محسوس کیا ہوگا کہ اس سے بھی دال نہیں گل رہی, اس سے بھی بات نہیں بن رہی, تو انہوں نے دعوتی مصالحت کی کوشش کی ہے.
گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ متفق کا فیصلہ نہیں تھا. تو کیا جو باقی بعد کے واقعہ ہے کہ یعنی وہ دیمک چاٹ گئی, اور یعنی رسول اللہ نے حضرت ابو طالب کو جو خبر کی, تو اس کے بارے میں کیا یہ بھی یعنی
یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی ہے؟
اچھا.
بلکہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ معلوم نہیں ہوتا.
پورے واقعے کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی کمزور روایات جی درایتن اور روایتن ٹھیک
یہ سندن اور درایتن بات درست معلوم نہیں ہوتی, بلکہ اتنا ہی بات معلوم ہوتی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی.
چند خاندانوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم ایک معاشرتی طور پہ ان سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں,
جیسے آج کل بھی کوئی خاندان دوسرے سے ناراض ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بائیکاٹ کر لیتا ہے, میل جول ختم کر لیتا ہے, رشتہ داریاں ختم کر لیتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ سارے معاشرے سے ان کو کسی جگہ پر محسوس
جی بالکل. اور وہ یعنی بڑا اہم خاندان ہے جس کی ذمہ داریاں ہیں, تو اگر تین سال وہ محسور رہے ہیں تو وہ ساری حج کی ذمہ داریاں وہ کون ادا کرتا رہا ہے؟
ایسا نہیں ہوا ہوگا
جی.
تو بس جو میں نے عرض کیا نا کہ صحیح مسلم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ چند لوگوں نے کفر کے حق میں فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم مقاطعہ کرتے ہیں. تو یہ صرف اتنی سی بات معلوم ہوتی ہے. پھر یہ کہ جب قریش نے یہ دیکھا کہ اس بات سے بھی بات نہیں بن رہی, اس کام سے بھی وہ کام نہیں ہوا جو ہم چاہ رہے ہیں,
ٹھیک ہے, وہ دعوت نہیں رک رہی,
دعوت نہیں رک رہی, تو پھر ہم انہوں نے یہ کہا, یہ فیصلہ کیا کہ ہم مصالحت اختیار کرتے ہیں.
اچھا.
مصالحت اس طرح کہ آپ اپنے پیغام میں سے یہ باتیں اگر ختم کر دیں.
اچھا. تو یعنی وہ جو قرآن مجید کی وہ آیتیں وہ اس پس منظر میں ہیں جس میں وہ کوئی کچھ لین دین اور کچھ کام جی کرنے کا معاملہ ہوتا ہے.
یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں وہ اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ قریش نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنی دعوت میں سے یہ چیزیں حذف کر دیں.
اچھا.
تاکہ ہم کوئی میل ملا کر بات جو ہے وہ طے کر لیں. یہ ابو طالب کو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے یہ بات کہیے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے, اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں فتنوں میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے تم پر وحی کی ہے.
وہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ان کی ہدایت کی وجہ سے کچھ
سوچ بچار کر رہے ہیں,
یعنی اگر یہ مان ہی لیتے ہیں ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں,
سوچ بچار کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے, نبی اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے, جو بھی کام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہونا وہی ہے, نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا.
سارے مرحلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں جو
ہدایت اور نگرانی میں
طے ہو رہے ہیں. ٹھیک.
بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں فطروں میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دے جو ہم نے تم پر وحی کی ہے, تاکہ تم اس سے مختلف ہم پر افتراء کر کے پیش کرو, کوئی بات حذف کر دو, کوئی یہاں سے لے لو ہماری, کوئی اپنی چھوڑ دو, مل ملا کر کوئی بات کر دے, دین اکبر بنا دے, تو اس طرح کی کوئی بات کر لے, اور تب وہ تمہیں اپنا گاڑا دوست بنا لیتے, تب ہم مخالفت ختم کر کے تمہارے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں. اور اگر ہم نے تمہیں جمائے نہ رکھا ہوتا, آپ کو اس بات پر پختہ نہ کیے رکھا ہوتا, تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک ہی پڑو. تو سوچ بچار کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں زندگی اور موت دونوں کا دو گنا عذاب چکھاتے. اللہ تعالیٰ اپنی بات کو ہر صورت پورا کر کے ہٹتا ہے. نور کو جتنا مرضی کوئی بجا لے, اللہ تعالیٰ اس کو بجھنے نہیں دیتا ہے. اور جب ہماری کھلی آیتیں ان پر پڑی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے متوقع نہیں ہیں کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ, یا اس میں ہی کوئی ترمیم کر دو. یہ سوال کر رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اس سوال کو مینشن کر رہا ہے. کہہ دو مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنے جی سے اس میں ترمیم کر دوں, مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ قرآن مجید کو میں بدل ڈالوں, میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک ہولناک دن کے عذاب سے میں خود ڈرتا ہوں. یعنی سب سے پہلا مسلمان خود نبی ہوتا ہے. اللہ کے نبی جو ہیں وہ سب سے پہلا مسلمان ہے, اور ان کی جو امت ہے وہ ان کے بعد مسلمان ہے. تو سب سے پہلا مسلمان اللہ کے رسول ہیں,
اور وہ پہلا بندہ ہے اللہ,
پہلا بندہ ہے جو.
اور یہ آیات سے دیکھیے کتنا وہ واضح تعلق, یعنی تعلق واضح ہو رہا ہے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جی بالکل. تو یہ قریش مکہ کو دو ٹوک الفاظ میں بالکل واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ ہرگز کسی قسم کی کوئی مصالحت اختیار نہیں کی جائے گی, اور جو وہی آ رہی ہے تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے, اور اپنی ضد اور عناد کو اور تعصب کو ہر صورت کو صورت ختم کرنا ہے.
بہت شکریہ محسن صاحب. خواتین و حضرات, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے اگلی نشست میں جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.